السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ توبہ کے 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. رکوع نمبر 6 سے سلسلہ شروع ہوا اور آخری رکوع تک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اب ذکر آ رہا ہے کہ مختلف قسم کے رویے سامنے آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. کچھ اہل ایمان سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور کچھ ہٹے کٹے منافقین تھے جن کے لیے ممکن تو تھا نکلنا لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں نکلے. اس طرح کے گروہوں کا بیان ہے. آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا کہ اب آئیں گے دیہاتیوں میں سے منافقین، جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیں گے کہ ان کو نہ جانے کی اجازت دے دی جائے، یعنی رخصت دے دی جائے. کچھ دیہاتی وہ نفاق میں مبتلا تھے، ان کا بیان ہے، اور کچھ منافقین مدینے میں آباد تھے، ان کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ چکے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے تبوک کے موقع پر نکلنے سے انکار کیا. اس کے بعد آیت نمبر 91 میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو کمزور تھے، یعنی بیمار، تنگ دست، یا جن کے پاس مال نہیں تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. قرآن نے کہا کہ اگر اذا نصحوا، اگر وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو ان کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. ایک اور گروہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا سواریوں کے لیے. جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس سواری نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کر کے لے جا سکوں. عرض کیا گیا تھا کہ 18 افراد کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری ایک شخص بیٹھتا تھا، 18 لوگوں کے لیے ایک اونٹ سواری کا اوسطاً موجود تھا. ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا، یہ اس حال میں لوٹے کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجید ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ یہ خرچ کر سکیں. لیکن آگے ان کا ذکر ہم پڑھیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ جو جا نہیں سکے مخلص تھے، ان کو ان کی نیتوں کی بنیاد پر ثواب ملے. حدیث مشہور بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمایا کہ ان لوگوں پر پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے جو غنی ہیں، مالدار ہیں، اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نکلتے نہیں، اور انہوں نے پیچھے رہنا ہی پسند کر لیا ہے. اس کے بعد 11 سپارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم لوٹ کر مدینے واپس جاؤ گے تبوک سے، تو یہ تمہارے پاس بہانے بناتے ہوئے لائیں گے. تو نبی آپ اس سے کہہ دیجئے تم بہانے پیش مت کرو، اللہ رب العزت نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دی. مزید بتایا گیا منافقین جھوٹی قسمیں کھائیں گے اپنے ایمان کی جو ہے وہ لاج رکھنے کے لیے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 97 میں دیہاتیوں کا ذکر ہے، بدوؤں کا. فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، یہ دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ شدید ہیں، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ اللہ نے اپنے رسول پر جو حدود نازل فرمائی اس کو نہ جانے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملا تھا مدینے میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کرنے کا. لیکن آگے چل کے بتایا کہ یہ منافق ایک اور وہ ہیں جو اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ تاوان سمجھتے ہیں. بس انہوں نے چاروں نچار اسلام قبول کر لیے، نہ تقاضے آتے ہیں تو بس یہ چاروں نچار خرچ کرتے ہیں. لیکن انہی کے برس اسی ماحول کے اندر ایک اور گروہ کا ذکر قرآن نے کیا. فرمایا کہ وَمِن الْعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہاتوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّقِبُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن کا. ایک طرف وہی ماحول ہے، کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہی ماحول ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بات ہے انسان کی طلب اور تڑپ پر. انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way، اگر دل میں تڑپ ہوگی تو کتنا ہی برا ماحول ہو اللہ انسان کو ہدایت دے دے گا، لیکن انسان کی دل میں تڑپ نہ ہو تو پھر ہدایت اس کو نہیں مل سکتی. اس کے بعد 12ویں رکوع کے بعد 13ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کہ بس السابقون بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی اول اول آگے بڑھ کر دین کو قبول کیا اور جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ نے ان کے لیے اپنی اللہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کیے. یہ سبقت سے مراد یہ کہ جب دین میں مشکلات آ رہی ہوں, دین قبول کرنے کو لوگ تیار نہ ہوں, دین پر عمل کرنے پر لوگ آمادہ نہ ہوں, اس وقت جو اول اول آگے بڑھیں گے یہ سبقت کرنے والے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو بعد میں آ کر ان کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد والے جو پہلے سبقت کر جانے والوں کو دیکھ کر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان بعد والوں کے عمل کے جتنا ثواب سبقت کرنے والوں کو بھی دیں گے. جیسے حدیث اللہ کے رسول فرمایا جاتا ہے ترمذی میں, اداد الی الخیر کا فاعلی, نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ نیکی کرنے والا. تو جو آگے بڑھ کر دین کو تھامیں گے, پیچھے جتنے لوگ ان کو دیکھ کر آئیں گے دین کی طرف, ان کے اعمال کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جو آگے سبقت کر گئے. آج بھی دین مغلوب ہے, بہت کم لوگ اس کو تھامنے کو تیار ہیں, اپنی جان مال لگانے کو کب تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے منافقین کا ایک مرتبہ پھر, کہ بدوؤں میں بھی اور مدینے کے شہر میں بھی منافقین ہیں جو اڑے ہوئے ہیں, اللہ انہیں جلد جو ہے وہ عذاب عطا فرمائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 102 میں مخلص صحابہ کا ذکر ہے جو کوتاہی کر گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع. ایک تو منافقین تھے, جانتے بوجھتے انکار کیا انہوں نے نکلنے کا. کچھ اہل ایمان سے بھی غلطی ہوئی تھی, ان میں ایک گروہ ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا. آج مسجد نبوی میں ستون ہے جس کا نام ستون ابو لبابہ ہے رضی اللہ عنہ. ان لوگوں سے غلطی ہو گئی, انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا مسجد نبوی میں اور کہا یا تو اللہ ہی کوئی فیصلہ فرما دے یا اللہ کے رسول کوئی بات کہے تو ہم باز آئیں گے, ورنہ یہی سزا ہم اپنے لیے مقرر کر لیں. غلطی ہو گئی, اعتراف کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اے نبی, آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک صاف کریں اور ان کا تزکیہ فرما دیں اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو انہوں نے اپنا مال خرچ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اس لیے قبول فرمائی کہ نفاق نہیں تھا, وقتی توبہ خطا ہو گئی. خطا انسان سے ہو سکتی ہے لیکن منافقین تو جانتے بوجھتے حق سے دور ہوتے ہیں, اس لیے ان کے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا بالآخر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل ہے فرمانے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 106 میں تین اور صحابہ کی طرف اشارہ ہے, یہ بھی مخلص تھے لیکن اس سے بھی کوتاہی ہو گئی. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین. بخاری شریف میں اس کی تفصیل آتی ہے. ان کا ذکر فرمایا کہ وہ آخرون مرجون لامر اللہ, اور کچھ اور ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھا گیا ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. ان کی توبہ کی قبولیت کا بیان آیت نمبر 118 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں. اس کے بعد منافقین نے سازش کی تھی, ایک مسجد بنائی مسجد غرار مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے, اور اس کے پیچھے ایک عیسائی راہب تھا ابو عامر خزرجی, مفسرین اس کا نام بیان کیا, اس نے بھی سازش کی تھی. تو یہ سازشی مسجد بنائی گئی مسجد غرار, اور منافقین کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے اس کا ابتدا کرائیں. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اطلاع فرما دی وحی کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا. تھی تو مسجد لیکن تفریق پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں, پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں, اس لیے اس کو گرانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو مسجد پہلے دن سے تقویٰ پر تعمیر کی گئی ہے نبی, آپ اس میں کھڑے ہو. بعض مسجدیں مسجد قبا مراد لی ہے اور بعض نے مسجد نبوی مراد لی ہے. بات دیکھیے کہ ان دونوں مسجدوں کو اللہ کے رسول نے تعمیر کرایا تقویٰ کی بنیاد پر. اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ منافقین جنہوں نے لفاف کی کردار میں اختیار کیا, اب یہ ان کے دلوں میں اس قدر پیبست ہو گیا ہے کہ موت ہی آئے گی تو ان کی اس بیماری کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد چوتھا رخ شروع ہوتا ہے, بڑی دو پیاری آیتیں آ رہی ہیں, آیت نمبر 111 اور 112. اللہ نے جنت والوں کا ذکر کیا, ان سے سودا ہوا ہے اللہ, اور جنت والوں کی صفات کیسی ہوں گی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال ان کی جانوں کا سودا کر لیا, اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے اللہ کے راستے میں, جنگ کرتے اللہ کے راستے میں, قتل کرتے بھی شہید ہو بھی جاتے ہیں. یہ مال و جان اللہ کا دیا ہوا, اللہ نے سودا کر لیا, اس مطالبہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو. اس سودے کی ادائیگی کی انتہائی صورت یہ ہے کہ وقت تقاضا کرے اور دین کا تقاضا ہو تو جان جانے اپنی یعنی اللہ کے حوالے کر دیں. یہ اس سودے کی انتہائی صورت ہے. فرمایا کہ وعدنا علی حقا بالتورات والانجیل والقرآن, یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے بالحق, تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی. تورات میں بھی ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب استثناء ہے, بک آف ڈیوٹرونومی, اس میں بھی ذکر ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرو. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ میں جس کو بائبل کہتے ہیں, متی کی انجیل, متیو کی انجیل جو ہے, اسی طرح مرقس کی, لیوک کی انجیل جو ہے, اس تمام کے اندر یہ مارک کی انجیل جو ہے, اس سب میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, گھر بار کو چھوڑے گا, اللہ 100 گنا بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ وعدے شہید ہو جانے والوں کے لیے تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا, بس تم اپنے سودے پر اس بیع پر خوشیاں مناؤ جو تم اللہ سے کر چکے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ عظیم کامیابی ہے. یہ بیع درست قرآن نے استعمال کی, بیع کے معنی سودے کے. آج بھی سودا تو ہاتھ میں لایا جاتا ہے, بیع اصل میں اللہ سے, لیکن اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر لوگ بیع کرتے. اب جب بھی کوئی دینی جماعت قائم ہو تو اس کے لیے بیعت کی بنیاد ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے بعد کی آیت میں اہل جنت کی 9 صفات کا بیان ہے, 6 ذاتی صفات پر ہے. فرمایا التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون, عبادت کرنے والے, الحامدون, اللہ کا شکر ادا کرنے والے, حمد کرنے والے, السائحون, روزہ رکھنے والے, اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے کیونکہ وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں, الراکعون الساجدون, رکو کرنے والے, سجدہ کرنے والے. یہ ہر بندہ مومن سے مطالبہ ہے ان صفات. 2 صفات دین کی دعوت کے کام کے لیے. فرمایا کہ العامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر, بدی سے روکنے والے. اس سے اوپر ہے مطالبہ اللہ کے دین کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ کے حدود کی حفاظت کرو, اس کے قیام کی جد و جہد کرو. فرمایا والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے جو یہ کریں گے. فرمایا کہ وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے, جو یہ صفات اختیار کریں ان کے لیے جنت ہے. اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے اور جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں, اس سے روک دیا گیا مسلمان ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے آیت نمبر 117 میں, یہ غزوہ تبوک کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن اللہ نے اہل ایمان پر نظر کرم فرمائی اور ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی, اور اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے. اب آیت نمبر 118 میں وہ 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے. وہ اعلیٰ صلاحت الذین قلقوا, اور ان 3 کا معاملہ کہ جن کا معاملہ موقوف کیا گیا تھا, ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی, بیمار عقبت اپنی کشادگی کے باوجود, وضاقت علیہم انفسہم, اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں, 40 اور بلکہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا ان 3 صحابہ کا. صحابہ ان سے بات نہیں کرتے تھے, دیگر اللہ کے رسول سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ مخلص تھے, اس لیے دنیا میں ہی سزا دے دی گئی تاکہ آخرت کی سزا سے بچا لیا جائے. وَوَنُّ أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا اس کے حضور کوئی پناہ نہیں. بچے کو ماں جتنا مارے, بچہ ماں سے ہی لپٹتا ہے کہ یہیں سے کھانا پینا ملے گا. اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں توبہ کے لیے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کہیں بنا نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی تاکہ یہ پکی توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا. 15 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو, وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھے اثرات لے کر جائیں گے. اب مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, انگریزی میں کہتے ہیں آپ کی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کو نقیر کی گئی, کیسے تم لوگ ہو اللہ کے رسول تبوک کے لیے نکلے ہیں اور تم گھر پر بیٹھے ہوئے ہو, اللہ کے رسول کے صحابہ جانے دینے کے لیے گئے ہیں تم گھروں پر بیٹھے ہو, ممکن نہیں کہ ایمان لانے والے اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ بڑھ کر چاہیں. قرآن نے تو کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں تم گھروں پر بیٹھے رہو؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے دین کی خاطر جان لگائی, صحابہ نے جانیں قربان کر دی, آج اللہ کا دین مغلوب ہے, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلے, کوئی کام وہ کرتے ہیں مشقت والا, کوئی وہ اللہ کے راستے میں قدم رکھتے ہیں, ہر ہر عمل پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے. اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا صحابہ سے, وہ جو تمہارے بھائی نہیں آ سکے, کمزور تھے, بیمار تھے, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ سواری ان کو مل جائے, ان کو بھی یہ سارا ثواب ملے گا کیونکہ ان کی نیتیں خالص تھیں اللہ کے لیے. اس کے بعد آیت نمبر 122 میں ایک اہم ہدایت فرمایا, وما كان المؤمنون لينذروا كافة, اور ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان نکل پڑے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, بس یوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے, بل ينذروا قومهم, اور تاکہ وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرے, اذا رجعوا اليهم, جبکہ وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں, لعلهم يحذرون, تاکہ وہ بچتے رہے اللہ کی نافرمانی سے. کیونکہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی تو مناسبی پر شدید الفاظ بھی آگئے قرآن کے. اس کے بعد صحابہ نے ہر مہم میں نکلنا شروع کر دیا. قرآن نے کہا ایسے نہیں, جب نفیر عام ہو تو سب نکلے, لیکن نفیر عام نہ ہو تو سب کا نکلنا ضروری نہیں, کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود رہے اگر اللہ کے رسول نہیں گئے, اور دین کا علم حاصل کرے تاکہ باقی لوگوں کو سمجھائیں, اور اگر اللہ کے رسول نکلے اقتدار کے مرحلے میں تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جائیں اور اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کر کے دین سیکھیں, واپس آ کر اپنے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو جان کر اس پر عمل کریں اور اللہ کے عذاب و نافرمانی سے بچ سکیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا سورہ اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے ایمان والو اپنے نزدیکی کفار سے لڑو. یہ فطری ترتیب قرآن نے بتا دی. اللہ کے رسول مکے میں رہے, جب مکے والے آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تو آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مدینے میں آپ نے اپنے مقام کو مضبوط کیا, پھر مکہ واپس آئے, مکے والوں کے خلاف جنگ, یہ سب ہم کو معلوم. اول قریش والوں کے خلاف اقدام ہوا, مدینے کے یہود کے خلاف اقدام ہوا, اس کے بعد آپ عرب سے باہر نکلے روم کی سلطنت کے خلاف. یہ بڑا اہم اصول ہے, مسلمان جہاں ہو پہلے ایک مقام کو خطہ زمین کو مضبوط کرے, پھر آگے بڑھے قتال کے مراحل کے اندر. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور چاہیے کہ کفار تمہارے اندر اپنے لیے سختی پائیں, دشمنی ہو کفار سے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے, ان کفار سے, ان سازشی عناصر سے دشمنی ہو جو حق کے نظام کے اندر رکاوٹ بن رہے. وَعَلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. جب قرآن کی آیات جس صورت نازل ہوتی ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, ان کے نفاق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ ایمان والوں کی شان ہے کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے, جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں, کوئی صورت نازل ہوتی ہے خاص طور پر قتال کے اور انفاق کے مراحل کا موقع ہو, تو منافقین فرار اختیار کرتے ہیں, ان کو اپنی موت دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں, بڑی عظیم آیات اللہ کے رسول کی عظمت کے بیان پر. فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم, یقینا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, عزیز علیہ ما علمتم, جو تکلیف مسلمانوں تمہیں پہنچتی ہے ان پر بڑی گناہ گزرتی ہے, حریص علیکم, یہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اہل ایمان پر انتہائی شفقت فرمانے والے, رحم فرمانے والے, رؤوف اور رحیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں, آپ کی دعوت قبول نہ کریں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اے نبی فرما دیجیے میرے لیے اللہ کافی, تم کلاس مخالفت کرو, میرا بھروسہ اللہ پر, لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت, میں نے اسی اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کیا, وہ رب العرش العظیم, اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی. عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا اور عرب سے باہر بھی اللہ کے رسول نے ارادہ فرمایا اور روم کی سلطنت کے خلاف اقدام کیا, جس کا تفصیلی مطالعہ ہم نے کیا غزوہ تبوک کے زمن میں. ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی, سارا واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا, جنگ بھی ہوئی کہ نہیں؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر روم کی سلطنت کی ہمت نہیں ہوئی, اللہ کے رسول گئے اور تبوک میں کئی دن تک آپ نے قیام کیا, لیکن روم کی سلطنت کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے. یوں ایک بالادستی اسلام کو حاصل ہو گئی عرب سے باہر بھی, اور دنیا والوں نے دیکھا عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ کہ تین بر اعظموں تک ہماری حکومت الحمدللہ پہنچی تھی. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اب سورہ یونس سے لے کے 18 پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ المؤمنون, مستقل 14 مکی سورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. سورہ یونس میں اللہ کی نعمتوں قدرتوں کا بیان ہے اور کچھ ذکر رسولوں کے حالات کا بھی انشاءاللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات, ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن کی آیات ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کفار کو اس بات کا تعجب ہو گیا کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا, اور انہوں نے کہنے لگا یہ تو معاذ اللہ جادو ہے, معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, عرش پر اللہ نے اقتدار حاصل کیا, اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے, اسی نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا, وہی دوبارہ زندگی عطا فرمائے, اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورج جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے, چاند روشن دکھائی دیتا ہے, یہ سب حساب کتاب کے لیے ہے ان کی گردشوں کا معاملہ. فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق اور رات ان کے بدلنے میں ان لوگوں کے نشانی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد بڑی سخت آیت ہے, جہنم کی آگ کن کے لیے؟ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے, وطمئنوا بها, اور اسی پر مطمئن ہو گئے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو ہماری آیات قرآن سے اعراض کرتے فراموش کر دیتے ہیں, اولئک مأواهم النار, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, ہمیں دنیا کے بجائے آخرہ کی فکر دے, اور اپنے کلام کو اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اہل جنت کا بیان ہے کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام ہی سلام کہیں گے, اور ان کی دعا ایک ہی ہوگی وہاں پر, الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی سلام پیش کرنے کے لیے, ہم پیش کرنے کے لیے اللہ محنت دنیا میں ہے. مسلم کی روایت ہے اللہ اہل ایمان کی سانس پر تسبیح کو اور سلام کے الفاظ کو جاری فرما دے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی بات. اس کے بعد دوسرا رکن شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے وہ جلد باز ہے. یہ مشرک اللہ سے عذاب کی بات کر رہے ہیں, اللہ دکھا دیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے تو عذاب ہم پر لیا. اسی زمن میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بد دعائیں مت کیا کرو, آدمی جلد بازی کر کے کبھی اپنی اولاد کو کبھی کسی کو بد دعائیں دے دیتا ہے. فرمایا قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے, وہ بد دعا قبول ہو سکتی ہے, جلد بازی میں دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد انسان کی ناشکری کا بیان کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا تو اللہ کو یاد بھی نہیں رکھتا, گویا کبھی اس نے اللہ کو پکارا بھی نہ ہو, ایسی ناشکری سے منع کیا گیا. اس کے بعد گزشتہ نافرمانوں کا ذکر ہے کہ جب یہ قومیں اللہ کے رسولوں کی مخالفت پر اڑی رہیں تو اللہ کا عذاب آیا اور ان کو برباد کر دیا گیا. مشرکین کا بیان ہے, وہ کہتے تھے لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل, جو لوگ ہم سے ملاقات امید نہیں رکھتی, مشرکین اور کفار کا بیان, یہ کہتے کہ اے نبی آپ کوئی اور محمد کوئی اور قرآن لے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کو بدل دیجیے. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي, آپ فرما دیجیے میرے لیے جائز نہیں کہ اس کو میں اپنے پاس سے بدل دوں, ان اتبع الا ما يوحى الي, میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہنے لگے قرآن کو بدل دیجیے, یہ تبدیلی کر دیجیے, وہ تبدیلی کر دیجیے, اللہ کے رسول نے کہا ممکن نہیں, میں خود اس وحی کا بابت ہوں. آج بھی ایسے دانشور لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کے اٹل احکامات میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کی منمانی تعبیلات کر رہے ہیں اور کہتے صاحب کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, ان کے لیے بھی یہی بات ہے تبدیلی ممکن نہیں, یہ اللہ کا آخری کلام ہے. علماء کہتے ہو صحیح کہتے ہیں, بھائی قرآن ہمارے ابا جان کا تھوڑی ہے جو مرضی کے مطابق فتوا دے دے اور بدل دے اس کو. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کے تابع ہونے کی کوشش کرو, نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں. افلا تعقلون, بس کیا تم عقل سے کام نہیں ہے؟ 40 برس میں نے گزارے, تم نے الصادق والامین کہا, تم نے اپنے فیصلے مجھ سے کرائے, تم نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائیں. جس نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ ذرا غور تو کرو, یہ دلیل کوئی کم ہے کہ میری عمر تمہارے سامنے بیت چکی اور تم مجھ پر یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں؟ معاذ اللہ, کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے, یہ ان کو پکارتے ہیں بتوں کو کہ جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. مشرکین مکہ پر 7 برس کا قحط آیا تھا, وہ دعا کراتے تھے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول نے دعا کی, اللہ نے قحط سالی کا دور ختم کر دیا, لیکن انہوں نے مان کرنا دیا. یہی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ, اور جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں ایک تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے, اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, تو ہماری آیات میں ہیرے بہانے شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ پر صلی اللہ نے قحط ہٹایا, لیکن انہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کی. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ مشکلات سے نکالتا ہے ہمیں. آیا ہم اللہ کو پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ اس کے بعد بھی اللہ کی اطاعت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد بیان ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے. مشرکین جب سمندر میں ہوتے تھے اور کشتی پھنس جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے, دعوا اللہ مخلصین له الدین, اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے تھے. لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ کو تمہیں اس سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں. یہ مشرکین کا معاملہ, جب کشتی پھنس گئی تو سارے بتوں کو بھول گئے اور ایک اللہ کو پکارتے تھے. کہا یہی تو توحید ہے, تمہاری فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ, نہ کہ تمہارے چھوٹے معبود جن کو تم پکار رہے ہو. اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی, بارش برستی ہے, فصل اگ جاتی ہے, کسان دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن پھر فصل زرد پڑ جاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے. یہی تمہاری زندگیوں کا حال اور معاملہ ہے. تم بھی جوانی کے جوبن میں پہنچتے ہو, بہت کچھ سمجھتے ہو, لیکن بہت آ کر تمہارا کام تباہ کر دے. لیکن فصل ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, تمہیں موت آ گئی تو معاملہ ختم نہیں ہوگا, کل اللہ کے سامنے حاضری ہے. فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی کی گھر جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین کھڑے ہوں گے تو کوئی رشتے ناطے قائم نہیں رہیں گے, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. جن جھوٹے معبودوں کو پکارا ہوگا وہ بھی ان کے شرک کا انکار کر دیں گے, اور وہاں ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کو دیکھ لے گا اور سب کو پیش ہونا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. 14 رکوع کا آغاز ہوتا ہے, بڑا جلالی انداز ہے اللہ کی قدرتوں کے بیان پر, ہم سب کے لیے غور و فکر کا سامان ہے ان نشانیوں میں. فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. ام من یملک السمع والابصار, کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت, کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی, کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر, اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ, یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون, اے نبی فرما دیجیے تم ڈرتے نہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں. ہم بھی غور کریں ساری نعمتیں کس نے دی, اللہ نے, کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, کیا اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں غور کرنے اور صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالی نے پوچھوایا سوالیہ انداز میں, حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اے نبی سے پوچھئے جن کو بھی تم پکار رہے ہو ان میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے اسے دوبارہ لوٹائے؟ یقیناً نہیں. قل اللہ یبدأ الخلق, آپ فرما دیجیے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے, ثم یعیدہ, پھر وہ اللہ ہی اس تخلیق کو لوٹائے گا. فأنا تؤفکون, پھر تم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو؟ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ زندگی با مقصد ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کسی قابل نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد بتایا گیا وما یتبع اکثرهم الا ظنا, ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں, کوئی اصل علم حقیر علم تو ان کے پاس ہے نہیں, بس اپنے اپنے گمان پر عمل کر رہے ہیں. فرمایا کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دیتا. آج ہمارے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے لیکن قرآن و سنت کے تابع رہے, نہ کہ عقل کو اوپر لے آئیں, اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد چیلنج دیا گیا آیت نمبر 38 میں, کہ نبی سے کہیے اگر اس قرآن میں شک ہے تو ایک سورت تم بھی لے آؤ, تمہاری اپنی زبان میں نا قرآن عربی زبان میں لے آؤ. فرمایا کہ ہرگز نہیں لا سکیں گے. اس کے بعد پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اللہ کے رسول کو کہا چیلنج کے انداز میں کہیے وَإِن كَذَّبُوا کا اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو آپ فرما دیجیے میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل, انتم بریئون مما اعمل تم اس کے جواب بھی نہیں جو میں کرتا ہوں, وانا بریء مما تعملون اور میں اس کا جواب بھی نہیں جو تم کرتے ہو. ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا. یہ دو دو انداز ہے چیلنج کا انداز. اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کان بھی ہیں, لیکن یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں, یہ روح کے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں, ان کو اب ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے بعد فرمایا لکل امت اجل ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے. انسان بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ کی پکڑ سے, اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے. اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون جب اللہ کا مقرر کرنا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے نہ جلدی کر سکیں گے. وہ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے لیکن اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے دن کو بھی آ سکتا ہے, لیکن لوگ ہیں کہ بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں. ویسلمون کا حق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا قرآن یہ قیامت جو آنے والی ہے یہ حق ہے؟ کل اے نبی آپ فرما دیجیے, بڑا زوردار انداز ہے, ربی یقیناً میرے رب کی قسم انہ لحق بے شک وہ قیامت پر حق ہے. وما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو, وہ دن آئے گا تمہاری پیشی ہوگی, ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا اور تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہارے نتیجے دیے جائیں گے. اس کے بعد سورۃ یونس کے چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمائے کہ جو لوگ آج نافرمانیاں کر رہے ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کا سب وہ فدیے میں اگر دینا چاہیں گے قیامت کے دن تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. عمل کی کرنسی انسان کے پاس ہوگی, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. فرمایا اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یا ایها الناس اے لوگوں قد جاءت موعظۃ من ربکم یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی, وشفاء لما فی الصدور اور یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا ہے, وہدا و رحمت للمؤمنین اور ہدایت و رحمت اہل ایمان کے لیے. چار صفات قرآن کے بیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ, یہ باز ہے دلوں کو نرم کر دینے والی چیز, یہ شفا ہے دل میں سے تکبر تعصب حسد دنیا کی محبت کی بیماریوں کو نکال دینے والا کلام, یہ ہدایت ہے جس کا دل صاف ہو جائے اس کے لیے قبول کرنا آسان, یہ رحمت ہے جو عمل کرے اس کے لیے قرآن رحمت بن جائے, ایک فرد میں تبدیلی بھی اس قرآن سے آئے گی. دل مردہ ہو جاتے نا قرآن اس کو کھولے گا بیماریاں نکالے گا, قبول کرنا آسان ہوگا, ہدایت بنے گا, جو عمل کریں گے رحمت بنے گا, اور یہی ایک پوری قوم کو بدل دینے کے لیے بھی کافی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویرفع به آخرین بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کی بدولت قوموں کو جبکہ وہ تر کر دیں گے ذلیل اور رسوا فرما دے گا. تو ایک فرد کو بدلنا ہو یا پورے معاشرے کو بدلنا ہو اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قل بفضل اللہ وبرحمته اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا, فبذلک فلیفرحوا اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے, دنیا کی دولت سے ملنے پر خوشی نہیں ہونی چاہیے, اس قرآن میں سے کچھ ملا تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہوا خیر مما یجمعون دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ قرآن. بخاری شریف میں حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مستقلا شریف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ یونس کا ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگوں تم قرآن میں سے کچھ تلاوت نہیں کرتے اور اے لوگوں تم کوئی عمل نہیں کرتے, اللہ فرما رہے مگر ہم گواہ ہوتے ہیں. یہاں اعمال کا ذکر الگ ہے اور قرآن کی تلاوت کا ذکر الگ ہے, یہ بڑا خاص عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, بہتر سے بہتر طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرو. سب سے زیادہ اللہ جس آواز کو سنتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے والے کی آواز. اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. پھر بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو اولیاء جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی ماں فوق الفطرت ہستی نہیں, سپر نیچرل قسم کی چیزیں نہیں, انہونی سی چیزیں نہیں, زمین پر ہی پائے جائیں گے. اللہ دین آمنو وکانو یتقون, جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان ان دل میں ہو, حقیقی ایمان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تصدیق بالقلب والی بات, اور عمل میں تقوی, بچتے بچتے زندگی بسر کرنی, کرنی ہے اطاعت اور بچنا ہے نافرمانی سے, یہ ہے تقوی. یہ اولیاء اللہ کے صفات ہیں, دل میں ایمان ہو اور عمل میں تقوی ہو, یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اطاعت کرنا نافرمانی سے بچنا, یہ ہے متقین کی صفات, یہ ہے اولیاء اللہ کی صفات. اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل ہونے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. فرمایا اللہ نے رات پیدا کی تاکہ سکون حاصل کرو, اللہ نے دن پیدا فرمایا تاکہ کام کاج کر لو. کون دے رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا اب بھی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ اب بھی اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار نہیں کرو گے؟ فرمایا مشرکین کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں مشرکین, وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر آ رہا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں سے, یا قومی یا میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیر بھی آیات اللہ, اگر میرا قیام تم پر گرا ہے اور اللہ کی آیات سے جو میں تذکیر کر رہا ہوں یہ بات تم پر بھاری ہے, فعل اللہ توکلت, تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا, اب تم جو چاہو کر لو, جو چاہو میرے خلاف ایکشن لے لو. یہ دو ٹوک انداز 950 برس تبلیغ کی تھی انہوں نے, اس کے بعد قوم نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو کشتی میں بچا لیا اور باقی دو غرق کر دیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دے کر فرعون کی طرف بھیجا, ان لوگوں نے جھٹلایا بلکہ کہا کہ تم کو جادو لے کر آئے ہو, معاذ اللہ. اس کے بعد مقابلہ ہوا, یہ سورہ اعراف میں ذکر آ چکا ہے, مقابلہ ہوا جادوگروں نے جو ڈالنا تھا وہ ڈالا, موسیٰ علیہ السلام نے حق پیش کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفسدین کے عمل کو ناکام کیا اور فرمایا کہ یحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون, اور اللہ حق کو حق اپنے حکم سے حق ثابت فرما دے گا چاہے مجرمین کو گناہگاروں کو کتنا ہی ناپسند لگے. اس کے بعد نواں رکوع سورہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. یہ بڑا اہم مقام ہے. فرمایا چند نوجوانوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا. بنی اسرائیل ایمان تو لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, لیکن فرعون کے خلاف تحریک چلانے میں زیادہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, صرف چند جوان ایمان لائے. کیوں؟ جوان خون میں مصلحت نہیں ہوتی, ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پر اول نوجوان ایمان لائے, مصعب بن عمیر اور عمار بن یاسر, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نوجوان ایمان لے کر آئے. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے رسول ایک وقت کہا بھی, جب بوروں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو جوانوں نے مجھے قوت دی. تحریکوں میں جوان ہی آگے ہوتے, ہاں سپروائز کرنے کے لیے بوڑھوں کی ضرورت ہے, تجربے کار لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن حرکت کے لیے جوان قوم کی ضرورت ہے. اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. فرعون کے ظلم و ستم تھے, موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا پہلے ہی توکلو, اگر اللہ پر ایمان لائے ہو اسی پر توکل کرو, ان کل تو مسلمین, اگر تم اسلام اختیار کرنے والے ہو اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے. اس کے بعد حکم دیا گیا, فرعون نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی, کہا گھروں کو مرکز بناؤ تربیت کے اور گھروں میں ہی اجتماعی نظام کا نظام قائم کر لو. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ انک آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اللہ تو نے فرعون اس کے لشکر کو دنیا کی زینت دے دی, بہت سامان دیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اللہ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے, ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا, پس ایمان نہ لائیں, حتی یروا العذاب الالیم, یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں. رسول بدعائیں بھی کرتے رہے قوموں کے لیے, جب قوم اڑی رہی ان میں بھی غیرت دینی ہوتی, اللہ تیری بات نہیں مانیں گے ان کو برباد کر دے. اللہ نے کہا کہ تم ڈٹے رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. دریا پھٹ گیا تھا, راستہ بن گیا تھا, 600,000 افراد بنی اسرائیل کے نکل گئے. پیچھے آ رہا تھا فرعون لاؤ لشکر کو لے کر. اللہ نے پانی کو برابر کر دیا, غرق کر دیا. جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا ایمان لے کر آتا ہے, پہلے نافرمانی کیا کرتا تھا, اب اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. فرمایا اس کے بعد فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت کا سامان بنا دے تیرے تجھے. 1907 میں لاش ملی, یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل. 1907 سے پہلے ہمارے تمام مفسرین نے لکھ دیا, واللہ عالم ہمیں نہیں پتا اس کی لاش کہاں. 1907 میں ملی اور طے ہو گئی یہ وہی تھا کہ جو غرق ہوا تھا, اس کی لاش پر نمک کی تہیں جمی ہوئی تھی. آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے. ہر دور کے ظالم اور جابروں کے لیے عبرت اللہ نے بنا دیا. جو خدائی کے دعوے کرے گا, جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, وہ اس سے عبرت حاصل کر لے. اللہ اس وقت بھی علی کل شہید قدیر تھا, اللہ آج بھی علی کل شہید قدیر ہے. پکڑنے پر آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے ظالموں کو. دیر ہے, اندھیر نہیں. یہ ہے جس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, لیکن بہت سے لوگ ہمارے بندوں میں سے وہ ہماری آیات پر غور و فکر نہیں کرتے, اعراض کر جاتے, غفلت کرتے ہیں. اللہ ہمیں غافل نہ بنائے اور ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.